یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین،
رہے گا دین محمد حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. سورة الحديد آیت نمبر 25، اللہ تبارک و تعالی بعثت انبیاء کا مقصد بیان فرما رہا ہے. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں معجزات دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر زندگی گزاریں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں شدید سختی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ بڑی قوت والا اور ایسا غالب آنے والا ہے کہ جس پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا. صلوات پڑھیں محمد والے. قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں حسین علم بردار نظام توحید آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ مقصد انبیاء قرآن سے سمجھ لیں، اور جب قرآن سے مقصد انبیاء سمجھ میں آ گیا تو خود بخود بڑی آسانی سے وارث انبیاء حسین کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر انسان بصیرت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، اندھی تقلید سے نہیں، تقلیدی اور تعصبی کسی سبب سے نہیں، بلکہ اپنے شعور اور بصیرت سے انتخاب کر سکتا ہے کہ میں نے کون سے راستے پر چلنا ہے. اور یاد رکھیے، دنیا میں دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. ایک راستہ اللہ کا ہے اور دوسرا راستہ ابلیس کا ہے. ایک راستہ موسیٰ کا ہے اور دوسرا راستہ فرعون کا ہے. ایک راستہ ابراہیم کا ہے، ایک راستہ جو ابراہیم والا راستہ نہیں ہے پھر وہ راستہ نمرود کا راستہ ہے. دو ہی راستے. علامہ اقبال کی ایک شاہکار فارسی نظم ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھی گئی, اس میں بھی وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و حسین و یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید. یعنی تم جب بھی دیکھو تمہیں یہ دو قوتیں نظر آئیں گی, ایک اللہ کی اور دوسری ابلیس کی جو آپس میں برسر پیکار ہے. کبھی تم ایک زمانے میں ایک طرف موسیٰ کو دیکھو گے دوسری طرف فرعون کو دیکھو گے, اور کسی زمانے میں ایک طرف حسین دکھائی دے گا دوسری طرف یزید دکھائی دے گا. پھر اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں کون سا راستہ اختیار کرنا. ایک اور طبقہ پیدا ہوا اسلام کی تاریخ میں جنہوں نے کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں. یاد رکھیے, نیوٹرل کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا, بے طرف کبھی بھی بے طرف نہیں ہوتا. اس کی ذمہ داری بنتی تھی حق کا ساتھ دینا, نہ دے کر مجرم ہوتا. حق کی طاقت کو بڑھا کر تاکہ وہ باطل پر غالب آئے اسے یہ کام کرنا چاہیے تھا. اگر جتنے لوگ امام حسین سے عقیدت رکھتے تھے, جتنے لوگ امام حسین سے محبت رکھتے تھے, وہ سب امام کے ساتھ بھی چلے جاتے تو پھر تاریخ آج ہمیں یہ نہ بتا رہی ہوتی جو بتا رہی. لہذا ضروری نہیں کہ کوئی عقیدت رکھتا ہو ساتھ بھی جائے, ضروری نہیں کوئی محبت رکھتا ہو ساتھ بھی جائے. اس کے لیے وہ حقیقی ایمان اور جو بصیرت اور شعور پر مبنی ہوتا ہے وہ چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ جو توحید اور نظام توحید اور ایک موحد کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے, ایمان جب انسان کے اندر حقیقت میں داخل ہوتا ہے تو کیا اثرات اس ایمان کے ہوتے ہیں انسان کے وجود پر. یہ بہت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے, اس لیے کہ روز قیامت ہم کیا دیکھیں گے. یہ ہمارے آئمہ نے اپنے فرامین میں بتایا ہوا کہ بہت سارے لوگ جنہیں دنیا میں تم مسلمان اور مومن سمجھتے تھے, جب پردے ہٹا دیے جائیں گے قیامت کے دن تو وہ لوگ مومنوں کی صف میں دکھائی نہیں دیں گے, ان کو کفار کی اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا. کون ہوں گے, کیسے بچا جا سکتا ہے اس صف میں کھڑے ہونے سے. واقعہ کربلا بار بار جیسے قرآن کی آیات ذہن میں آتی ہیں ویسے ہی کربلا ذہن میں آتی ہے. قرآن بھی پہچان کرواتا ہے حقیقی مومن کی اور بناوٹی مومن کی, اور کربلا نے بھی تا قیامت پہچان کروا دی ہے حقیقی مومن کی اور بناوٹی مومن. حقیقی مومن وہ ہے قرآن کے بیان کے مطابق, اور کربلا میں جو قرآن کی تفسیر لکھی امام نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے خون سے, جس تفسیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تا قیامت, وہ کیا گواہی دے رہی ہے. یہ قرآن اور کربلا کی تفسیر گواہی دے رہی ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ جو مشکل سے مشکل حالات میں دین کے راستے میں دین تقاضا کرے کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے دریغ نہ کرے. کربلا والوں نے عمل کر کے دکھایا, حجت تمام کر دی قیامت تک کے لوگوں کے لیے, اور بتا دیا کہ باتیں بنانے والے اور عمل کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے. آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے, مولا کے دردناک جملے. کوفے والوں سے کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم باتیں کرتے ہو بیٹھ کر محفلوں میں, دعوے کرتے ہو بڑے بڑے ایمان کے اور جہاد کے, تو گویا پہاڑ لرزنے لگتے ہیں, اتنی تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب عمل کا میدان سجتا ہے, جب میدان کا میں جانے کا وقت آتا ہے, اس وقت تمہاری حالت وہ ہو جاتی ہے کہ دشمن کا جی چاہتا ہے تمہیں مارے. دشمن کا کب جی چاہتا ہے مارنے کا؟ جب اسے پتا ہو آگے سے اس نے کچھ نہیں کرنا. جس دشمن کو پتا ہو کہ اگر میں ایک ماروں گا تو یہ آگے سے دو سے مجھے جواب دے گا, میں اینٹ ماروں گا تو یہ پتھر سے جواب دے گا, اس کی جرت نہیں ہوتی حملہ کرنے. مولا سے بھی اسی مزاج کے لوگوں نے خیانت کی, رسول اللہ کے زمانے میں بھی اسی مزاج کے لوگ تھے جن کو منافق کہا گیا, جو مال غنیمت لینے کے لیے فرنٹ لائن میں کھڑے ہوتے تھے اور جب جنگ کا وقت آتا تھا بہانے بنایا کرتے تھے. مولا علی کو انہی نے تنگ کیا, امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ انہی اسی مزاج کے لوگوں نے خیانت کی, اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی اسی مزاج کے لوگ بنے. سب نے کلمہ پڑھا ہوا, سب کے اوپر مسلمان ہونے کا فتویٰ تھا. رسول اللہ نے مدینہ کے منافقوں کو کافر نہیں کہا, قرآن نے کہا ہوا ہے, قرآن نے بتایا ہوا کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, یعنی یہ جو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں. یاد رکھیے, فقہ جسے بولتے ہیں توضیح المسائل میں جو مسائل لکھے ہوتے ہیں, سمجھ لیجئے فقیہ فتویٰ کسی کے مسلمان یا کافر ہونے کا اس کی ظاہری حالت کے مطابق دیتا ہے. جس نے شہادتین کا اقرار کر لیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا, علماء کا یہ فتویٰ. جس نے یہ دو گواہیاں دی دائرہ اسلام میں داخل ہو, اس کا اور خدا کا معاملہ ہے یہ گواہی جو زبان سے جاری ہے دل میں بھی قبول کیا ہے یا نہیں کیا, کیونکہ دلوں کے حال جو جانتا ہے وہی فیصلہ بھی کرے گا. دنیا میں ہمیں کیا حکم دیا گیا, تم نے لوگوں کے ظاہر کو دیکھنا ہے, دل میں کیا ہے اس کے مطابق, نہ تم دل کی باتیں جانتے ہو وہ اللہ جانتا ہے, نہ اس کے مطابق فتویٰ دو. لیکن یاد رکھیے خطرناک بات یہ ہے کہ روز قیامت اللہ ظاہر پر فتویٰ نہیں دے گا, اللہ اسے نکال کر باہر رکھ دے گا جو دلوں کے اندر تھا. لہذا منافقوں کو مومنوں کی صفوں سے الگ کر دیا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین آگ کے بھی سب سے پست سب سے سخت والے درجے میں ہوں گے. یعنی بعض کفار سے بھی بدتر, کیونکہ انہوں نے اسلام کے اندر رہ کے جو اسلام کو نقصان پہنچایا اتنا وہ باہر والے دشمن ظاہری دشمن نہیں پہنچا سکتے. رسول اللہ کو انہوں نے اذیت دی, مولا علی کو انہوں نے اذیت دی, منافقین نے. اور قرآن نے منافقین کی نشانیاں بتائی, قرآن کا مزاج اے کاش اس سے ہم آشنا ہو جائیں. سب سے پہلے خود کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف جائیں. قرآن سب سے پہلے میرے لیے, خود میرے لیے آئینہ ہے. کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو خود ڈوب رہا ہو اور دوسروں کو نصیحتیں کر رہا ہو کہ پانی کے نزدیک نہیں آنا, اس طرح ڈوب جاؤ, خود ڈوب رہا, غرق ہو رہا ہو. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جس کو اپنے عیبوں نے دوسروں کے عیبوں سے غافل کر دیا. اپنی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو چیک کروں میں کہاں کھڑا ہوں. اسی طرح فرامین اہل بیت میں ملتا ہے, ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے وہ جو شب و روز میں ایک دفعہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا, اپنا احتساب نہیں کرتا کہ 24 گھنٹے میں نے کیسے گزارے. یہ آئمہ کے فرم, یہ قرآن کی آیات. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آج جو آیات چند آپ کو سنانی ہے وہ اللہ بتا رہا ہے نشانیاں, کیفیت جو مومن کو حاصل ہوتی ہے. ہم سنیں اور پھر دیکھیں کہ ایسا ہے ہمارے ساتھ, ہوتا ہے, ہم ہیں ایسے, چلو زیادہ نہیں کم ہی صحیح, اور اگر سمجھے کہ نہیں ایسے تو پھر کم از کم ادھر رخ تو کر لیں. چونکہ یاد رکھیے جو مومن قرآن نے بتایا ہے وہی اہل بیت کا شیعہ ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہو. شیعہ یعنی علی کے پیچھے چلنے والا, علی کے ساتھ چلنے والا. تو جو علی کے ساتھ چلنے والا تو علی تو قرآن سے جدا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, علی قرآن سے اور قرآن علی سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اب ڈیفینیشن کیجئے شیعہ علی کی. شیعہ یعنی علی کے ساتھ, یعنی علی کے پیچھے پیچھے, علی کے پیچھے پیچھے چلنے والا یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والا. تو ہم قرآن مجید میں سے دیکھیں اللہ تعالی کیا صفات بتا رہا ہے مومنوں کی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پہلی آیت جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ بدو آئے اپنے مفادات کے لیے, ظاہری طور پر رسول اللہ سے کہا کہ ہم جی ایمان لے آئیں. اس سے پہلی آیات اتری کہ اے رسول ان سے کہو کہ یہ کہیں کہ ظاہری طور پر یہ تسلیم ہو رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوئے. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بتا رہا ہے اور قیامت تک ہر ایک کو بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. فرمایا انما المؤمنون, مومن تو بس وہ لوگ ہیں, تم نہیں ہو کہ تمہارے اندر بارش کم ہوئی ہے, غلہ کم ہو گیا ہے, اب چکر دے کر یہاں سے تم غلہ لینے آئے ہو اور چونکہ چارہ نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے علاوہ, اپنی دنیا لینے کے لیے اسلام کی آڑ لے رہے ہو. تم وہ لوگوں کے جو اسلام کو دنیا کے لیے چاہتے ہو, جب تک تمہیں مل رہا ہو دنیا کا رزق, جب تک دنیا کے مفادات مل رہے ہو اسلام تمہارا ہوتا ہے, جب اسلام قربانی کا تقاضا کرے تم میدان سے بھاگ جاتے ہو. تم اصل میں دنیا پرست ہو, خدا پرست نہیں ہو, اسلام پرست نہیں ہو. اب اللہ ان کو بتا رہا ہے حقیقی مومن کون ہوتا ہے. انما المؤمنون, مومن تو بس, الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر اس ایمان کے بارے میں شک کا شکار نہیں ہوئے. یہ کون سا ایمان ہے جس میں شک نہیں آتا؟ یہ بصیرت سے آیا ہوا ایمان, چیزوں کو پرکھ کر, دیکھ کر, تحقیق کر کے, عقل کے چراغ کو جلا کر, تب جب ایسا انسان جب کسی چیز کو قبول کرتا ہے پھر وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے. اس کا ایمان ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا کسی ایتھیسٹ کا کوئی کلپ دیکھا اور اس کو اسلام عجیب و غریب لگنے لگا، اسلام کے قانون عجیب و غریب لگنے لگے، اس نے کسی مثلا کسی اس مسلمان کی شکل میں کوئی اندر سے چھپا ہوا ایتھیسٹ اس کی بات سنی، اس کی دوست کی شکل میں تھا، اس کے ٹیچر کی شکل میں تھا، اس نے کوئی ایسی بات کی، اس کے ایمان کی عمارت لرزنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس نے پہلے سے ہی عقل اور شعور اور بصیرت سے وہ ایمان نہیں کمایا تھا، وہ مضبوط جڑوں والا درخت نہیں تھا، کمزور تھا، خشک تھا۔ ثم لم يرتابوا، پھر انہیں شک نہ پڑا اپنے ایمان میں، اتنا پکا ایمان تھا۔ اور پھر یہاں پہ بات ختم نہیں کی، توجہ فرمائیے، پکا ایمان دلوں میں لے کے بیٹھ گئے گھروں میں کافی ہو گیا؟ نہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، دل کی حالت وہ ہے اور ظاہر میں جب وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ جو جہاد ہے یاد رکھیے، اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ قرآن مجید میں یہ تلوار نیزے کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا انشاءاللہ، جیسے کہ ہمارے مراجع تقلید نے بتایا ہے کہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں اور دوسرے کے جو آپ کے ساتھ ان عبادات میں شریک ہیں ان کی بھی حفاظت کریں، اگر ہماری وجہ سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری پھیلتی ہے، تو شرعاً ہم ذمہ دار بھی ہیں اور اس عبادت کے ثواب میں بھی کمی یا ختم ہو جانے کا باعث یہ چیز بن سکتی ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ ماسک کے ساتھ آیا کریں، منظم قوم ہونے کا، مطیع قوم ہونے کا، ہوشیار قوم ہونے کا انشاءاللہ ثبوت فراہم کریں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب یہ آیت آپ سنتے جائیے، توجہ میری طرف، آیت کو سنتے جائیے اور ذہن میں کربلا کو رکھیے، آپ دیکھیں کہ یہ آیت اور کربلا کا حادثہ، کربلا کا واقعہ ایک ہی چیز۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے پھر جہاد کیا، جب ایمان لے آئے، پکا ایمان جو شک کا شکار نہیں ہوتا تھا، پھر جب وقت پڑتا تھا، مشکل وقت پڑتا تھا، پھر گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے، تاویلیں نہیں کرتے تھے، جہاد کیا انہوں نے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد، اگرچہ زیادہ تر یہ لفظ، اس لفظ کا استعمال جنگ میں ہے، لیکن اگر آپ عربی لغت جا کر دیکھیں گے تو اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ جہاد یعنی کوشش، یہ جو ہم اردو میں جد و جہد کہتے ہیں نا، بڑی جد و جہد کیا ہم، یہ جہد سے نکلا ہے جہاد، جہد یعنی کوشش، اسی سے اجتہاد کا لفظ ہے، اجتہاد یعنی بہت زیادہ کوشش، جو مثلا بہت زیادہ کسی علم میں کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ اس علم میں صاحب رائے بن جاتے ہیں، مجتہد بن جاتے ہیں، مجتہد اسی کو کہا جاتا ہے۔ بس جہاد یعنی کوشش۔ ایک مومن وہ ہے کہ وہ اپنے دین کی ذمہ داریوں کے ساتھ اس کا تعہد ہوتا ہے، کمیٹڈ ہوتا ہے۔ کن لوگوں کے کاروبار ترقی کرتے ہیں؟ جو کمیٹڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ایک دن موڈ آیا تو گئے، دوسرے دن موڈ نہیں ہے تو نہیں گئے، نہیں، وہ پلاننگ اپنے امور کی ایسے کرتے ہیں تاکہ اپنے کاروبار کو صحیح طرح سے کر سکے۔ اچھے کاروبار، اچھے دکاندار بھی ایسے ہوتے ہیں، ٹائم پر جا کر دکان کھول دیتے ہیں۔ جو ایسی دکان ہو، ایک دن مثلا اس کا ٹائم کھلنے کا 9 بجے، ایک دن 9 بجے کھلے اگلے دن 12 بجے کھولے، اگلے دن کھولے ہی نہ، گاہک نہیں آئیں گے، چونکہ جب وہ گھر سے ارادہ کرے گا چلنے کا، کہے گا یار اس کو تو یہ موڈی بند ہے، پتہ نہیں آج ہوگا یا نہیں، کہیں اور چلتے. لیکن جب پتا ہو کہ نہیں حتمن ان کا یہ ٹائم ہے اور اس ٹائم پر وہ ہوگا، تب ارادہ بنے گا وہاں جانے. آج دین اسلام پر یہ وقت کیوں ہے؟ کمٹمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ. اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ ہمیں یہ دے دے، خدا ہمیں یہ فائدہ دے دے، یہ بیماری ہماری دور کر دے، یہ زیادہ ہو گیا. خدایا ہم حاضر ہیں، کیا خدمت کریں تیرے دین کی؟ آج تیرا دین، آج مسلمان پستی کا شکار ہو گئے ہیں، ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے، ہم کیا کردار ادا کریں؟ یہ نہیں ہے، لوگ بہت کم ہیں. یہ ہے وہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. زمانہ جنگ ہو تو بھی میدان نہیں چھوڑتے، زمانہ امن ہو تو بھی میدان نہیں چھوڑتے، ان کو پتا ہوتا ہے ہم ذمہ دار ہیں. یہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو لوگوں کی اصلاح. لوگوں کی اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ اپنے معاشرے میں ہوتی ہے. بس جو چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے کہے کہ یہ بہترین امت کا فرد ہے، اس کی زندگی میں لوگوں کی اصلاح کا جذبہ اور عمل ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہونا چاہیے. جو قیامت میں چاہتا ہے کہ امام حسین اپنی غلامی میں اسے قبول کر لیں، تو امام حسین فرما رہے ہیں اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اس کی زندگی میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے. اگر ہمیں امام حسین کی یہ معرفت نہیں کروائی گئی، ہمیں دھوکہ دیا گیا. لیکن اللہ نے عقل دی ہے، دھوکہ نہ کھائیں. اللہ کا رسول فرما گیا کہ اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، جب فتنے اندھیری رات کی طرح تم پر چھا جائیں، تمہیں کچھ دکھائی نہ دے، میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، فعلیکم بالقرآن، قرآن کا دامن جا کر تھام لینا، تمہیں راستہ دکھائے گا. کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی امام کی، امام معصوم کی، من لم یاخذ امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن، جس نے ہماری باتوں کو قرآن سے نہ لیا، یعنی پہلے اچھی طرح قرآن کو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے اگر ہمارے نام پہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، تم پہچان سکو کہ ہمارے آئمہ اس کے خلاف بات نہیں کرتے. جس کے پاس قرآن نہیں ہے، امام کہہ رہے ہیں وہ فتنوں سے نہیں بچے گا، تو اگر میں قرآن کو نہیں پڑھتا کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ میں فتنوں سے بچا ہوا ہوں؟ اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں، ابھی دوسروں کی بات ہی نہیں ہے. اہل بیت سے کون دین لینا چاہتا ہے جو اپنے آپ کو ان کا ماننے والا کہتا ہے؟ ان کو کہہ رہے ہیں یاد رکھو، جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا، جس کے پاس قرآن نہ ہوا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. ان سے بہتر مربی اور استاد اور معلم کون ہوگا اور کون سمجھائے گا؟ بس انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے، ثم لم يرتابوا، وہ ایمان ایسا تھا کہ پھر انہوں نے اس میں شک نہیں کیا، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئك هم الصادقون، یہ ہیں سچے. یہ اللہ فتویٰ دے رہا، یہ ہے سچے مومن، ان کو اللہ مومن کہتا ہے، یہ کمیٹڈ ہے دین کے ساتھ. یاد رکھیے گا حقیقی ایمان کی نشانی کیا ہے، ذمہ داری دیتا ہے انسان کو. حقیقی ایمان جنم دیتا ہے ذمہ داریوں کو. دنیا میں بھی اگر ہمیں کسی بات پر ایمان ہو تو ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ کوشش ہوتی ہے. اگر کوئی مثلا بندہ سمجھے، کوئی مثلا کسان سمجھے کہ میں اس سال اس علاقے کی بہترین فصل لے سکتا ہوں، اس پر اسے ایمان ہو، اس ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سخت محنت، ہے یا نہیں؟ ورنہ اگر کوئی دعویٰ کرے، کوئی کسی کسان سے پوچھے کیا خیال ہے آپ کی فصل کیسی ہوگی؟ کہے گا مجھے ایمان ہے کہ میری فصل انشاءاللہ سارے علاقے میں سب سے بہترین ہوگی. سننے والا کیا کیا ذہن میں جائے گا؟ بڑا محنتی بندہ لگ رہا ہے, یہ تو دن رات اپنے آپ کو مٹی میں رکھتا ہوگا. اب جب وہ دیکھے وہ سارا دن بیٹھ کے اوکا پیتا رہتا ہے, نہ ہل چلا رہا ہے نہ ادھر کھیت کی طرف جاتا ہے, ایک ہفتہ اس حرکت کا مشاہدہ کرے جبکہ موسم فصل بیج بونے کا ہو, پھر دوبارہ آ کے اس سے پوچھے آپ کہہ رہے تھے آپ سب سے بہترین فصل لینی ہے, وہ پھر یہی بات کہے, اب یہ دیکھنے والا کہے گا کہ اچھی فصل تو دور کی بات, مجھے تو لگتا ہے کہ تیری فصل اگے گی. ہمارے آئمہ اپنی روایات میں فرماتے ہیں کہ جو کہتا ہے مجھے اللہ سے امید ہے اور عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے. جس کو کہیں پہنچنے کی امید ہو وہ اس امید کے مطابق محنت کرتا ہے, بغیر محنت کے امیدیں پوری نہیں ہوتی. ہوتا ہے مجھے امید ہے میں ٹاپ کروں گا, محنت بھی کر ٹاپ کرنے والی, مجھے امید ہے اللہ سے مجھے جوار پنجتن پاک میں جگہ عطا ہوگی, پھر محنت بھی کر جوار پنجتن پاک والی. اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ قرآن یہ کہتے ہیں, قرآن خبردار کرتے ہیں. کمٹمنٹ, امام حسین کے ساتھ کمٹمنٹ یعنی اسلام کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ یعنی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کمٹمنٹ. عشرہ محرم ختم ہونے سے پہلے میں اپنے آپ کو کمٹ کروں کہ میں کوئی ذمہ داری اس دین کی خدمت کی ادا کروں گا تو فائدہ ہے, ورنہ کیا فائدہ؟ صرف سن لیا اور دیکھ لیا. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا, اے رسول تیری محفل میں کچھ ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں کہ جب تو ان کو دین بتاتا ہے تراہم یندرون الیک, آپ دیکھتے ہو کہ ان کی نظریں آپ پر ہیں, وہم لا یبصرون, جبکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اور کچھ کو آپ دیکھیں گے کہ بڑے کان لگا کے سن رہے ہیں, وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, نہیں سن رہے ہوتے. کیوں؟ ان کی نیت ہی نہیں ہے سن کے عمل کرنے کی, اس کو اپنانے کی, یہ بس آتے ہیں سننے کے لیے یا ان کی منافقین کی جاسوسی کرنے کے لیے, یہود کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے. نیت ہدایت سے نہیں آتے, نیت عمل سے نہیں آتے. بس ایمان کی ڈیفینیشن اللہ کیا بتا رہا ہے مومن کی؟ وہ ہے کہ جو دل سے قبول کر لے, شک نہ کرے. شک کیوں نہیں ہو رہا؟ بصیرت سے, آگاہی سے آیا. اور یہ ایمان خود بخود جنم دیتا ہے ذمہ داریوں کو. یہ پھر نہیں کہتا کہ گھر بیٹھ جاؤ, معاشرہ جہاں جا رہا ہے جانے دو اس کو. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک, یہ اشارہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ لوگ کون ہیں؟ وہ مصادقون, یہ لوگ سچے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دوسری آیات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے سورۃ الانفال کی آیات, اس میں بھی مومنوں کی نشانیاں بتائی گئی. آج میں انہیں تمام نہیں کر سکوں گا, صرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا. سورۃ الانفال, انفال کا معنی عرض کر دوں, حکومت اسلامی کے پاس جو عمومی, یہ جو جنگلات, نہریں, مثال کے طور پر جس پر کوئی فرد, کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے, جنگوں میں ملنے والے مال غنیمت, اسی طرح جنگلات, بیابان, زمینیں, انہیں کہتے ہیں انفال. مختصر, جب جنگوں کا زمانہ آیا, اسلام کی ضعیفی کا زمانہ ختم ہونے لگا اور اللہ نے اسلام کو اقتدار عطا کرنا شروع کیا, آپ توجہ فرما رہے ہیں, یہ جو اسلام کو اقتدار ملا ہے یہ بھی کچھ لوگوں کی کمٹمنٹ کی وجہ سے ملا, جو نکلے تھے رسول اللہ کے ساتھ, منافقوں کی وجہ سے نہیں ملا, گھر بیٹھنے والوں کی وجہ سے نہیں ملا. وہ بھی میدان میں, اللہ کا رسول خود بھی میدان میں, مولا کائنات بھی میدان میں, بغیر محنت کیے, بغیر قربانی دیے, بغیر سختیاں برداشت کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و اقتدار ادا نہیں کرتا. تلوے چاٹنے والوں کو اقتدار نہیں ملتا، طاقتوروں سے ڈرنے والے اور جھکنے والوں کو کبھی عزت اور اقتدار نہیں ملتا، وہ غلاموں کی زندگی گزارتے ہیں ساری. یسألونک عن الانفال، اے رسول آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب جب جنگیں شروع ہوئی، مال غنیمت آنا شروع ہوا، چیزیں ہاتھ لگنا شروع ہوئی، یہ انفال ہے سر. آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، اے رسول کہہ دیجئے انفال اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے. اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر کیوں کیا؟ چونکہ رسول اللہ اس وقت موجود ہیں، اللہ نے خود تو آ کے تقسیم نہیں کرنی، احکامات جاری نہیں کرنی، اپنے رسول کے ذریعے کرے گا، اور رسول کے بعد پھر امام ہو، اور امام معصوم کی غیر موجودگی میں وہ کہ جس کی شرائط امام نے بتائی اپنی غیبت کے زمانے کے بارے میں. ایک سسٹم ہے، اسلام معطل نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا، امام کی غیبت کا بہانہ بنایا اپنی آزادی کے لیے کہ اب امام آئیں گے تو ہم نے کچھ کرنا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں کرنا، یہ بہانہ ہے ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کا. رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے، ہم خدا کو تو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں نا، آپ کو نہ بھی مانا، موسیٰ کو تو مانتے ہیں. اللہ نے آیت نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تب تم سے محبت کرے گا، ورنہ خدا تم سے محبت نہیں کرے گا. چونکہ اللہ کا نمائندہ اللہ کا رسول ہے زمین پر جس نے اس کے احکام بتانے. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں جو جھگڑے پیدا ہو جائیں، تمہارے اختلافات پیدا ہو جائیں، ان کی اصلاح کر لیا کرو. یہ انفال کے ساتھ ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ جب مال زیادہ آتا ہے نا، پھر اس کو حاصل کرنے کی حرص بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ مال کی زیادتی تمہارے اتحاد کو توڑ دے، حرص تمہاری. آپ کو پتہ ہے ایک شخص رسول اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے، رسول پاک نے مال غنیمت تقسیم کیا اور اس کو جتنی توقع تھی اس کو نہیں ملا، رسول اللہ اس کا، اب دیکھیے اس کا ایمان کیسا ہے، کہاں ہے یہ ایمان؟ حقیقی ایمان اور چیز ہوتا ہے، ظاہری کلمہ پڑھنا اور چیز ہوتا ہے. رسول اللہ کے پاس مال دنیا میں سے یہ سمجھ رہا ہے مجھے کم ملا، آ کے رسول اللہ کی عدالت پر اعتراض کرتا ہے. آ کر مال دنیا یہی چیز کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا. رسول اللہ کو کہہ رہے، جرت دیکھیے، رسول اللہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور کیا فرمایا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اس دنیا میں کون عدل کرے گا؟ اگر اللہ کا نمائندہ عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا؟ مال دنیا کی حرص کائنات کی سب سے عظیم ہستی پر بھی ہمارے دل میں اعتراض ڈال سکتا ہے، رسول اللہ پر اعتراض. تو رسول اللہ پر اعتراض رکھتا ہے وہ دین سے صاف ہے کسی بھی کام پر. یہ ایک الگ موضوع ہے رسول اللہ پر اعتراض والا، انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آیت کو میں یہیں پہ روکتا ہوں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی طرف آتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خط لکھا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بصرہ کے لوگوں کو، کوفہ والوں نے تو خط بھیجے تھے اور امام نے جواب دیے تھے، لیکن جب امام اپنے قیام کے لیے نکلنے لگے تو امام نے بصرہ کے لوگوں کو بھی ایک خط لکھا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں، اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنا اور بعد از درود بر رسول، فإن اللہ اصطفى محمدا من خلق، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق میں سے چن لیا، یعنی اپنا نبی بنایا. واکرمہ بنبوته، اور اپنی نبوت عطا کر کے ان کا اکرام کیا، ان کو مقام عطا کیا. واختارہ لرسالته، اور اپنی رسالت پہنچانے کے لیے ان کو اختیار کیا اللہ، یعنی خدا کا پیغام پہنچائے لوگوں. ثم قبضه الیہ، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا. وقد نصح لعباد، اور بے شک انہوں نے اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کی، رسول اللہ نے پہنچایا دین. وبلغ ما ارسل به، اور جو پیغام دے کر ان کو بھیجا گیا تھا انہوں نے اس کی تبلیغ کر دی. بلغ یعنی پہنچا دیا، تبلیغ کر دی. وکنا اہلہ و اولیاءہ و اوصیاءہ و ورثتہ، اور ہم اس کے اہل بیت، یعنی تم نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، وہ نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نے تمہیں فرش سے عرش پر بٹھا دیا ہے، جس نے تمہاری پستی کو پستی سے تمہیں نکال کر تمہیں ایک باعزت قوم بنا دیا ہے، با اقتدار قوم بنا دیا ہے، ہم اس کے اہل بیت تھے. کننا اہل، ہم اس کے اہل بیت. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا سبب ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے جاتے ہی اس گھرانے کا مقام آہستہ 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 کم ہی ہو، ان کی حیثیت کو، ان کے مقام کو بالآخر کیا ہوا کہ یہ کم ہو گئے، غیر اہم ہو گئے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کی وصیت تھے، قرآن کے بارے میں وصیت کی اور اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کی. کیا کیا امت نے کہ ان کا مقام اتنا نیچے لائے، اتنا نیچے لائے کہ ایک وقت ایسا آیا رسول اللہ کی وفات کے چند سالوں میں کہ نواسہ رسول کو جانتے دیکھتے ہوئے ذبح کر دیا، شہید کر دیا. اتنی شکاوت، میں عرض کر رہا ہوں نا، ظاہر میں کلمہ پڑھے ہوئے تھے، ظاہر میں نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ قبول کرے گا اس کو؟ اللہ اندر سے دیکھتا ہے، سوال کرے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، مادر حسین اپنے بچوں کا شکوہ کرے گی اللہ کی بارگاہ کہ میرے ایک بچے کو انہوں نے زہر دے دیا، میرے ایک بچے کو انہوں نے کربلا میں شہید کر دیا. اور اللہ وہ شکوہ سنے گا. قیامت کے دن بڑا احترام ہے جناب سیدہ کا، کسی اور کے بارے میں یہ حدیث نہیں ملتی سوائے جناب سیدہ کے، کہ جب اہل محشر میدان میں حاضر کر لیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے ایک اعلان کیا جائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی میدان سے گزری. یہ مقام، ان کی اولاد کو ذبح کیا گیا، کیا ہو گیا امت کو؟ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے بعض لوگوں کے لیے، ہر کسی کے کام کی تاویل کی جاتی. رسول اللہ کا بنایا ہوا سسٹم، دیا ہوا سسٹم، وہ ڈی ٹریک ہو گیا، ان کی تاویلیں کی جا رہی ہیں، جو جس طرح مرضی آ کے قابض ہو گیا اس کی تاویلیں کی جا رہی ہیں. تو سزا تو ملے گی نا، جو آج مل رہی ہوں، اس وقت سے شروع ہو چکی سزا. اگر اہل بیت کا مقام انہوں نے نیچے کیا، تو آہستہ آہستہ دیکھیے امت اسلام کا مقام بھی دنیا میں نیچے آ گیا. امام کا فرمان ہے کہ جیسے بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ امت اولاد انبیاء کو، اولاد اپنے نبی کی اولاد کو قتل کرے. اور جیسے اللہ ان پر کہتا ہے جب انہوں نے یہ کام کیا، یقتلون الانبیاء، انبیاء کو مارتے تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ ان پر ذلت دے ماری. یہاں پر جب نواسہ رسول کو ذبح کیا گیا، اللہ نے بھی پھر ذلت دے ماری. دنیا میں تو کسی نے نہیں رہنا تھا، چار دن بعد مرنا تھا، پانچ دن بعد مرنا تھا، دنیا میں کسی نے. یہ انتخاب ہمارے پاس ہوتا ہے، خدا کے راستے میں اللہ کے دین کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اس راستے میں موت آئے. یہ جو حدیث ہے نا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, یہ صرف لکلکہ زبان نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میدان کربلا میں جو نہیں تھے لیکن محبت کرتے تھے حسین سے, حسین کے ساتھ نہیں آئے محبت کرتے, ایسے لوگ بہت سارے تھے, واقعاً محبت کرتے تھے لیکن حسین کے ساتھ نہیں تھے, یہ مریں گے تو مات شہیدا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری ایک مطلب کر دیا جائے. سب چیز معرفت کسے کہتے ہیں؟ فرامین آئمہ کو بھی معرفت سے سمجھنا چاہیے, نہ کہ اس سے شارٹ کٹ نکالنے چاہیے. من مات علی حب آل محمد, جو حب آل محمد پر ہے ان کے ساتھ پھر کمیٹڈ بھی ہے. محبت انسان کو حرکت میں رکھتی ہے, محبت گھر نہیں بٹھا دیتی. ہم اس کے اہل بیت تھے, ہم اس کے اولیاء تھے, ہم اس کے اوصیاء تھے, یعنی ہمارے بارے میں وصیت کی تھی, ہم اس کے وارث تھے. وہ احق الناس بمقامہ فی الناس, اور رسول اللہ کے کا جو مقام تھا اس پر لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ ہمارا حق بنتا تھا, احق سب سے زیادہ ہمارا حق بنتا تھا. لیکن ہوا کیا؟ فاستؤثر علینا قومنا بذلک, لیکن ہماری قوم نے ہمیں وہ حق نہیں دیا جو حق ہمارا بنتا تھا, ہمیں نہیں دیا. فردینا, ہم اس پر راضی ہو گئے. اس راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غلط کر رہا ہے اس سے راضی ہو, یعنی ہم نے صبر کیا. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں, وَكَرِحْنَا الْفُرْقَ, اور ہم نے تفرقے سے پرہیز کیا, تفرقے سے ہم نے کراہت کی کہ اگر ہم اب قیام کریں گے جو صورتحال ہے تو امت مصطفیٰ ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی. اہل بیت کا ماننے والے کو بھی تفرقے سے کراہت ہونی چاہیے, نہ کہ خود ایسے کام کرے جس سے تفرقہ پھیلے. آپ ملک کے حالات آج دیکھ رہے ہیں, مثلا ایک غیر ذمہ دار انسان ایک حرکت کرتا ہے سٹیج پر آ کر اور حالات اس قدر خراب ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک چنگاری پھینک دے تو آگ بھڑک اٹھے فرقہ واریت. اہل بیت بتا رہے ہیں ہمارا حق لے لیا گیا لیکن ہم فرضینا, ہم اس پر راضی رہے. کیوں؟ وَكَرِحْنَا الْفُرْقَ, ہم نے تفرقے سے کراہت کی. سیرت اہل بیت یہ, وہ جو اہل بیت کے نام پر تفرقہ پھیلائے وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوتا. یہ بھی معرفت کی ضرورت ہے. ہر اہل بیت کا نام لینے والا اہل بیت کے ماننے والا ضروری طور پر نہیں ہو جاتا. ایک صلوات پڑھیے, محمد و آل محمد. عرض کیا میں نے کہ جو لوگ حقیقی ایمان والے تھے اور جن میں وہ صفات تھی جو قرآن بیان کرتا ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں جو ایسا ایمان لائے اللہ اور رسول پر کہ پھر اس میں شک نہیں کیا, اور جو ذمہ داری اس ایمان نے انہیں عطا کی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے نہ انہوں نے اپنے مال کی پرواہ کی نہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کی, سب کچھ خدا کے راستے میں دے دیا. اس آیت کو دیکھیے, میدان کربلا کو دیکھیے, جو کچھ خدا نے دیا ہے کربلا والوں کو دیکھیے کیسے خدا کی راہ میں دے رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر میدان کربلا میں جس نے اللہ کے راستے میں سب سے بڑھ کر دیا ہے وہ خود حسین ہے. جیسے قرآن میں آیا نا کہ اے رسول ان سے کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر جھکانے والا میں ہوں, یعنی سب سے آگے میں ہوں, مجھ سے کوئی سبقت نہ لے جائے. اسی رسول کا نواسا ہے. کربلا میں سبھی نے قربانیاں دی ہیں لیکن سب سے زیادہ قربانی خود حسین نے دی. آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ کی محبت امام حسین سے اور پھر امام حسین کی محبت اپنے نانا کے ساتھ, اور خدا سب سے بڑھ کر جانتا تھا. گویا کہ خدا بند عالم نے جب یہ دیکھا کہ حسین کو اپنے نانا سے اتنی محبت ہے تو نانا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ کی زیارت ہو. حضرت علی اکبر. مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کو علی اکبر سے شدید محبت تھی. قرآن کہتا ہے نا تم اس وقت تک نیکی کے کمال پر نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. یہ آیت قصیدہ ہے, یہ آیات قصیدہ ہے اہل بیت. حسین کی محبت دیکھیے علی اکبر کے ساتھ, اور پھر علی اکبر کا خدا کے راستے میں دے دینا دیکھیے. مدینہ میں دو شخصیات جب گھر سے باہر نکلتے تھے, بازار میں کبھی آتے تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ دکانداروں کو سودا دینا اور خریداروں کو سودا لینا بھول جاتا تھا انہیں دیکھ کر. ایک کا نام علی اکبر تھا, ایک کا نام ابو الفضل العباس تھا, اور لوگ پھر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے کہ ان دونوں میں سے زیادہ حسین کون سا شہزادہ. میں مختصر کروں, عاشور کی صبح طلوع ہو گئی, امام حسین کے اصحاب نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے کسی ہاشمی شہزادے پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے, لیکن وہ سارے با وفا اپنا وعدہ پورا کر کے جام شہادت نوش کر چکے. عزاداروں, سب سے پہلے جس نے اجازت مانگی اس کا نام علی اکبر ہے. امام حسین نے بھی اجازت دینے میں کوئی تردد نہیں کیا. مقاتل میں لکھا ہے علی اکبر اپنے بابا کی طرف بڑھے اور بابا سے جہاد کی اجازت طلب کی. امام حسین نے انکار نہیں کیا, بس یہ فرمایا علی اکبر ایک دفعہ جا کر بیویوں سے اجازت لے لو, ایک دفعہ جا کر پھوپھی زینب سے بھی اجازت لے لو, ان کو بھی الوداع کر لو. عزادارو, علی اکبر خیموں کی طرف چلے گئے. مقاتل میں لکھا ہے جب اکبر خیموں میں داخل ہوئے ایک عجیب کوہرام بپا ہوا, بیویوں کی صدائے بلند ہوئی, واہ غربتا علی اکبر ارحم غربتنا, علی اکبر ہماری غربت پر رحم کر, تیری جدائی کی طاقت ہمارے اندر موجود نہیں. پھر مقتل میں لکھا گیا کہ جب الوداع کر کے اکبر خیموں سے نکلے نا تو ایسے نکلے جیسے خیموں سے اکبر نہیں کوئی جنازہ نکلا ہے. اس طرح بیبیوں کے رونے کی آوازیں بلند آئے ہوئی. اپنے بابا کے پاس آئے, حسین نے نانا کا لباس علی اکبر کے زیب تن کیا, نانا کی تلوار عطا کی, نانا کی سواری عطا کی, علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا. علی اکبر جب چلنے لگے ایک دفعہ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا, فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس بنبیک, اے اللہ گواہ رہنا اس شکی قوم کی طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو روح زمین ان کے تمام انسانوں سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے. اس کا چہرہ تیرے نبی کی طرح, اس کے گفتار تیرے نبی کی طرح, اس کے اخلاق تیرے نبی کی طرح. وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا لِزِيَارَةِ نَبِيِّكَ, اے اللہ ہمیں جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق جاگتا تھا, فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ, تو ہم اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے تیرے رسول کی زیارت ہو گئی. اے اللہ اس شکی قوم کے عمل پر گواہ رہنا. عزادارو, اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جو علی اکبر چلے نا حسین کو الوداع کر کے, ایک دفعہ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا حسین آہستہ آہستہ پیچھے چل رہے ہیں. علی اکبر کو ستا صدا دی, محلن محلا, او میرے بیٹے ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جا, آپ کو زیارتیں نصیب ہوئی ہیں. ظاہر جب واپس آنے کا اعلان ہوتا ہے تو ایک آخری زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں زری کی, اور جب نکلنے لگتے ہیں تو بار بار پلٹ کے زری کو دیکھتے ہیں تاکہ وہ منظر آنکھوں میں ٹھہر جائے, دل میں رچ جائے, بعد میں بھی دور سے بھی کبھی تصور کرنا ہو تو اس زری کو تصور کر سکیں. حسین نے بھی اکبر سے کہا, اکبر ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھ, تیرا باپ تجھے اچھی طرح تیری زیارت کر لے, یہ تیری آخری زیارت ہے. حسین نے آخری دفعہ الوداع کیا,
علی اکبر میدان جہاد میں تشریف لے کر گئے، امام حسین نے ایک اونچی جگہ کا انتخاب کیا تاکہ اپنے شہزادے کا جہاد دیکھ سکیں، رسول اللہ کا نواسا۔ علی اکبر جہاد میں مشغول ہوئے، عزاداروں ایک دفعہ گرد و غبار اٹھا، حسین کی آنکھوں سے علی اکبر اوجھل ہو گئے۔ جہاد کرتے کرتے علی اکبر کو شدت پیاس محسوس ہوئی، ایک دفعہ گھوڑے کو واپس خیام کی طرف پلٹایا، اپنے بابا کے پاس تشریف لائے۔ حسین نے پوچھا، بیٹا کیوں آئے ہو؟ فرماتے ہیں، بابا ان العطش قد قتلنی، بابا پیاس کی شدت نے مجھے قتل کر دیا، وثقل حدید اجہدنی، اور اس زرہ کے لباس کے وزن نے مجھے قتل کر دیا، مجھے تھکا دیا۔ بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ علی اکبر سوال کر رہے ہیں حسین سے ایک گھونٹ پانی کا، لیکن خیموں میں پانی کہاں تھا؟ امام حسین نے کیا کیا؟ اکبر سے کہا، بیٹا پیاسا ہے، ذرا میرے قریب آ، ہاتھ لسان کا، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دے۔ عزادارو، علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے دہن مبارک میں ڈالا کہ اچانک گھبرا کر واپس کھینچ لیا۔ کیا کہا؟ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین نے کہا، بیٹا علی اکبر چلا جا، اب تجھے نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اب دنیا کے پانی سے تیرا حصہ ختم ہو چکا۔ عزادارو، علی اکبر پلٹے جہاد میں جانے کے لیے، حسین بھی جانتے ہیں، علی اکبر بھی جانتے ہیں کہ اب کے علی اکبر جو جا رہے ہیں تو اس حالت میں واپس نہیں آئیں گے۔ حسین دیکھتے رہے، علی اکبر جہاد کرتے رہے۔ بی بی سکینہ ایک روایت میں بیان کرتی ہیں، میں ایک دفعہ خیموں سے نکلی، میں نے اپنے بابا کو دیکھا، کبھی ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں، اس شخص کی طرح جسے دکھائی نہ دیتا ہو، جسے کچھ راستہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ ابھی یہی حالت تھی کہ میدان سے علی اکبر کی آواز آئی، یا ابتا علیک منی سلام، ھذا رسول اللہ یقرئک السلام، اے میرے بابا حسین، علی اکبر کا آخری سلام ہو، یہ رسول اللہ آئے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ایک ظالم نے ایسی برچھی ماری، علی اکبر گھوڑے پہ ٹک نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک صدا بلند کی، یا ابتا ادرکنی، اے بابا علی اکبر کی خبر لیجئے۔ عزاداروں، مقتل کے عجیب لفظ ہیں۔ حسین جب لاش علی اکبر پر پہنچے، کیا دیکھا؟ کہ علی کی بیٹی حسین سے پہلے اکبر کی لاش پر بیٹھی ہے۔ حسین نے بی بی سے کہا، بی بی زینب، تجھے غیرت حسین کی قسم، میں نے آپ سے کہا جب تک حسین زندہ ہے خیموں سے باہر نہ آنا۔ بی بی خیموں کی طرف واپس گئی، مقتل میں یہ لفظ لکھے ہیں۔ کیسے گئے؟ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس حسین قریب گئے۔ عزادارو، ود اخدہ علی خد، حسین نے اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے پہ رکھ دیا۔ دیکھنے والوں نے بیان کیا، یوں لگتا تھا اب حسین بھی کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ اب جو حسین نے علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہا، اس قدر زیادہ زخم لگ چکے تھے۔ مقتل کے الفاظ یہ ہیں، فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، ان اشکیا نے تلواروں کے وار کر کر کے اکبر کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ عزادارو، حسین کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اگر پاؤں کی طرف سے اٹھانا چاہتے تھے تو سر کربلا کی زمین پر رہنے لگتا تھا، اگر سر کی طرف سے اٹھاتے تھے تو پاؤں نہیں اٹھ پاتے تھے۔ ایک دفعہ بنو ہاشم کے بچوں کو صدا دی کہ آؤ میری مدد کرو علی اکبر کو خیموں تک لے جانے میں۔ خدا جانے کیسے علی اکبر کو لے کر خیموں میں پہنچے۔ بس ایک آخری جملہ سن لو، دربار شام میں وہ شکی شراب کے نشے میں دھت بیٹھ تھا، جب نیزوں پر سر اس کے سامنے لائے گئے، اس خبیث نے سروں کو دیکھنا شروع کیا، اس کی نگاہ ایک سر پر رک گئی، کہتا ہے یہ کون ہے؟ کسی شکی نے جواب دیا، یہ حسین کا علی اکبر ہے۔ کہتا ہے میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ اشکیا سے خطاب کر کے کہتا ہے، جب تم نے اس کو مار دیا تھا تو پھر حسین کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے جس کا اس جیسا بیٹا مارا جائے وہ تو خود بخود مر جاتا ہے۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.